خورشید هدایت، آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ پروگرام خورشید ہدایت کی آخری کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کے لیے مفید واقع ہوگا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے جہاد کے سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور اس سلسلے میں یہ وضاحت بھی پیش کی تھی کہ امن و صلح کی اہمیت اور مخالفین سے نمٹنے میں منطق و استدلال سے استفادے کی ضرورت کے پیش نظر دین اسلام کی بنیاد اور اصل مصالحت پر ہے، اور ضرورت پڑنے کی صورت میں دشمنوں سے جہاد اور فوجی مقابلہ آرائی بھی اس کے بعد کے آپشنز ہیں۔ اسلام اس کے باوجود کہ امن پسند دین ہے، ہمیشہ لوگوں کو دشمنوں اور جارحین کے مقابلے میں آمادہ رہنے پر تاکید کرتا ہے، تاکہ کبھی دشمن سے غافل نہ ہوا جائے اور جنگ واقع ہونے کی صورت میں اپنے دفاع کے لیے ضروری آمادگی پائی جاتی ہو۔ اسلام کینہ پرور دشمنوں سے مقابلے کے لیے فوجی اور دفاعی بنیادوں کو روز افزو مستحکم کیے جانے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ سلسلے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اور تم سب ان کے مقابلے کے لیے امکانی قوت اور گھوڑوں کی صف بندی کا انتظام کرو، جس سے اللہ کے دشمن، اپنے دشمن اور ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے ہو اور اللہ جانتا ہے، سب کو خوف زدہ کرو، اور جو کچھ بھی راہ خدا میں خرچ کرو گے سب پورا پورا ملے گا، اور تم پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت مسلمانوں کو فوجی اہلکاروں اور فوجی ساز و سامان کے لحاظ سے دشمنوں کے مقابلے میں ہما جانبہ آمادگی کا حکم دے رہی ہے۔ واضح سی بات ہے کہ مسلمانوں کو فوجی وسائل اور ساز و سامان سے کیفیت اور مقدار کے لحاظ سے اس طرح سے مسلح ہونا ضروری ہے کہ کفار خوفزدہ ہو جائیں۔ اس آیت کے پیغام کے پیش نظر ہر دور میں اس وقت کی ضرورت کے مطابق جدید ترین ہتھیار اور وسائل مہیا کیے جانے چاہیے۔ اگر اس آیت میں تربیت یافتہ گھوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اس قسم کے گھوڑے جنگوں کی سرنوشت میں مؤثر کردار کے حامل تھے۔ اس آیت میں قوت و طاقت سے مراد صرف فوجی طاقت و صلاحیت نہیں ہے، بلکہ مسلمان سیاسی، فوجی، اقتصادی، ثقافتی اور حتیٰ تشہیراتی و انتظامی لحاظ سے بھی اس حد تک مضبوط اور قوی ہوں کہ دشمن ہر پہلو سے خوفزدہ ہو اور حتیٰ حملے کا خیال بھی اس کے ذہن میں نہ آ سکے۔ ایک اور نقطہ جو آیت سے سمجھ میں آتا ہے یہ ہے کہ طاقت اور صلاحیت میں اضافے سے مراد جنگ بھڑکانا، قتل و غارت گری، تجاوز، کشور گشائی اور قوموں کے حقوق پامال کرنا نہیں ہے، بلکہ اصلی مقصد یہ ہے کہ دشمنان خدا اور وہ افراد جو صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں اور خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ مسلمانوں کی طاقت سے خوف کھائیں اور جاہریت سے دستبردار ہو جائیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اسلامی معاشرے میں دشمن سے مقابلے اور ٹکراؤ کا طریقہ بھی واضح اور روشن ہے، لیکن اصلی خطرہ وہ دشمن ہے جو چہرے پر نقاب ڈالے ہیں اور ان کی منافقانہ ماہیت چندہ روشن اور آشکارا نہیں ہے۔ اس قسم کا دشمن ممکن ہے اپنے خفیہ اور اچانک یلغار کے ذریعے اسلامی معاشرے کو سخت ضرب لگائیں یا بالفاظ دیگر پیٹھ میں چھرا بھونک دیں۔ غور طلب امر یہ ہے کہ خداوند عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ان کو نہیں پہچانتے لیکن میں پہچانتا ہوں۔ یہ مسئلہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ مسلمان صرف اپنے جانے پہچانے دشمنوں کے خلاف ہی منصوبہ بندی نہ کریں، بلکہ وہ ہوشیار رہیں اور اپنے نامعلوم دشمنوں کے خلاف بھی ضروری اقدامات عمل میں لائیں، تاکہ کہیں سازشکاروں اور منافقوں سے انہیں نقصان نہ پہنچے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کی بنیاد پر اسلامی حکومت کو مادی اور معنوی لحاظ سے مضبوط کرنے اور افرادی قوت و اقتدار میں اضافے کے مقصد سے کوئی بھی لمحہ فروگذاشت نہیں کیا۔ 13 سال کا وہ دور کہ جب پیغمبر اسلام اور مسلمان مکہ میں تھے، اس وقت کیونکہ مسلمان مناسب دفاعی طاقت سے بہرہ مند نہیں تھے، اس لیے دھمکیوں، دباؤ اور شدید تشدد کے مقابلے میں ان کے پاس صبر و استقامت کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پیغمبر خدا اور مسلمانوں کی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت اور پہلی اسلامی حکومت کی تشکیل کے بعد قریش کے سرداروں نے جنگ کی آگ بھڑکانا شروع کی، اور بدر و احد اور خندق جیسی جنگیں وجود میں آئیں۔ انہوں نے درحقیقت ان جنگوں کو پیغمبر خدا پر مسلط کیا۔ جنگ بدر میں، کہ جو پیغمبر خدا کے ساتھ مشرکین مکہ کی پہلی جنگ تھی، اس میں اسلامی سپاہیوں کی تعداد 313 تھی جبکہ دشمن کے سپاہیوں کی تعداد تین گنا تھی۔ مسلمان فوجی ساز و سامان کے لحاظ سے بھی بہت کم وسائل سے بہرہ مند تھے، اور اگر مسلمانوں کے لیے خدا کی خاص مدد و نصرت شامل حال نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ جنگ بدر میں کامیابی کے بعد دشمنوں کی جنگ افروزی اور سازشوں سے مقابلے کے لیے مسلمانوں میں مزید آمادگی اور تجربہ حاصل کرنے کے ساتھ ہی ان کی دفاعی طاقت اور افرادی قوت و وسائل کے اعتبار سے اضافہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ محاذ جنگ پر زخمیوں کے علاج اور مداوا کے لیے عورتیں بھی اپنی خدمات پیش کرنے لگیں۔ اسی وجہ سے جنگ احد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کی فوجی اور سیکورٹی کی صورتحال اور اپنے سپاہیوں میں پائے جانے والے نظم و نسق سے متعلق آگاہی کے بعد 1000 افراد اور مزید ساز و سامان کے ساتھ دشمن سے مقابلے کے لیے میدان میں اترے۔ البتہ اگر بعض کمانڈر اور سپاہی پیغمبر خدا کے حکم کی نافرمانی نہ کرتے اور جنگ احد سے فرار نہ کرتے تو اس بار بھی کوئی خاص نقصان پہنچے بغیر سپاہیان اسلام اپنی کامیابی کا پرچم ابتدائے جنگ میں ہی لہرا دیتے۔ اس کے بعد ابو سفیان اور قریش کے دیگر سرداروں نے بعض یہودیوں اور منافقوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور پورے جنگی ساز و سامان اور لاہو لشکر کے ساتھ وہ میدان میں اتر آئے اور جنگ احزاب یا خندق شروع کی۔ سلمان فارسی کی تجویز پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں سے مقابلے کے لیے ایک نئی جنگی ٹیکٹک کا استعمال کیا، اور آ حضرت کے کہنے پر ایک خندق کھودی گئی تاکہ دشمنوں کے اچانک حملے کی روک تھام کی جا سکے۔ اس جنگ میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت و بہادری نے دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے اور انہیں پسپائی پر مجبور کر دیا۔ یہ نمایاں اور درخشاں کامیابیاں غیبی امداد اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانش مندانہ قیادت و رہنمائی اور سپاہ اسلام کی روز افزوں توانائیوں اور صلاحیتوں میں اضافے کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے آخر کار دشمن کی 10,000 افراد پر مشتمل فوج کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور مکہ کو فتح کر لیا اور بت پرستی کی بساط لپیٹ دی۔ فرمان الہی سے الہام حاصل کرتے ہوئے پیغمبر خدا نے جو جہاد کے تعلق سے امور انجام دیے وہ اس امر کے غماز ہیں کہ پیغمبر اسلام نے مدینے میں حکومت کی تشکیل کے بعد ہمیشہ سپاہ اسلام کی رزمیہ طاقت میں اضافے کی کوشش کی۔ اس وجہ سے جب آن حضرت جنگ حنین کے دوران باخبر ہوئے کہ یمن میں نئے ہتھیار بنائے گئے ہیں تو آپ نے فوراً افراد کو یمن بھیجا تاکہ ان ہتھیاروں کے بارے میں شناخت حاصل کرنے کے بعد سپاہیان اسلام کے لیے ان کی خریداری کریں اور خود کو دشمن سے مقابلے کے لیے آمادہ کریں۔ یہاں یہ اہم بات بھی ذکر کر دینا ضروری ہے کہ اگرچہ فوجی طاقت میں اضافہ اور افرادی قوت کی ٹریننگ کا جنگوں میں اہم اور مؤثر کردار ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس بات پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ جنگجوؤں کی ایمانی طاقت اور ان کے مانوی محرکات بھی جنگ کی سرنوشت میں اہم اور فیصلہ کن کردار کے حامل ہیں۔ اس حقیقت کی ایک واضح مثال کا مشاہدہ غاصب اسرائیل کے ساتھ حزب اللہ کی 33 روزہ جنگ میں کیا جا سکتا ہے۔ اس جنگ میں صہیونی حکومت جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہونے کے باوجود حزب اللہ کے مومن اور فداکار مجاہدوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی اور نمایاں کامیابی حزب اللہ کو نصیب ہوئی۔ جہاد اور دفاع کے سلسلے میں جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جنگ کا آغاز کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر دشمن یلغار کرے اور جنگ کی آگ بھڑکائے تو پھر دشمن کی یلغار کے مقابلے میں دفاع ایک قطعی امر ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اسلام نے جنگ کے میدان میں دشمن سے لڑنے کے لیے کچھ شرائط و اصول بنائے ہیں، لہذا کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ انسانی اصول و قوانین سے منافی کوئی اقدام کرے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان روانہ ہونے والے سپاہیوں کے لیے جو احکام صادر فرماتے تھے ان میں اگر غور کیا جائے تو انسان کے تعلق سے اسلامی طرز تفکر کی غمازی ہوتی ہے۔ آن حضرت ان سے فرماتے تھے، جاؤ خدا کا نام لے کر، خدا کی راہ میں اور خدا کی مدد و نصرت کے ساتھ اور خدا کے فرستادہ نبی کی سیرت و روش پر عمل کرو، مکر و فریب سے دور رہو، کسی کے اعضاء بدن کو جدا نہ کرو، بوڑھوں عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرنا، ضرورت کے علاوہ درختوں کو قطع نہ کرنا، پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، دشمن کے پانی کو زہر سے آلودہ نہ کرنا اور مکر و ہیلے سے پرہیز کرنا۔ اس طرح سے اسلام میں غیر انسانی روشیں اپنانا، مثال کے طور پر عام شہریوں کو قتل کرنا، ان کو ایذائیں پہنچانا، تشدد اور بربریت انجام دینا، پانی کو آلودہ کرنا اور آج کی اصطلاح میں کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال، لوگوں کو جلانا اور کھیتیاں اور باغوں کو نابود کرنا، یہ سب ممنوع ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بھی، جو مکتب رسول خدا کے پرورش یافتہ تھے، جب اپنی فوج کو دشمن کے لشکر سے لڑنے کے لیے آمادہ کرتے تھے تو ان سے فرماتے تھے کہ جب بھی دشمن میدان سے فرار کرے تو اس کا پیچھا نہ کرو اور اسے قتل نہ کرو۔ جو افراد اپنے دفاع کی طاقت نہیں رکھتے اور یا میدان جنگ میں زخمی ہو گئے ہیں، ان کو ایذائیں مت دو اور ظلم نہ کرو۔ عورتوں کو تحفظ فراہم کرو اور ان کے لیے زحمت و مصیبت کا سامان فراہم نہ کرو۔ جنگی قیدیوں کے بارے میں بھی اسلام کے پیشواؤں نے ان کے ساتھ خوش اخلاقی اور نیکی کے ساتھ پیش آنے کی سفارش کی ہے، یہاں تک کہ جو غذا وہ خود نوش فرماتے تھے قیدیوں کو بھی وہی کھلاتے تھے۔ یہی در حقیقت دشمنوں کے ساتھ انسانی اصولوں کی رعایت کے مصادیق ہیں۔ اس گفتگو کے اختتام پر بجا ہے کہ ہم مہلک ہتھیاروں کے بارے میں اسلام کے موقف کی جانب اشارہ کر دیں۔ اسلام نے ہر قسم کے مہلک ہتھیاروں کو بنانے اور اس کے استعمال کی شدت سے مخالفت کی ہے، جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کو مسموم کرنے کے لیے پانی میں زہر ملانے کو بھی منع فرماتے تھے۔ اسی نقطہ نظر کی بنیاد پر رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے سرکاری طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ ایٹمی، جراثیمی اور کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال اسلام میں حرام ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کسی بھی حال میں اس طرح کا اقدام نہیں کرے گا۔ لیکن بڑی طاقتیں مہلک اور عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی پیداوار اور ان کا ڈھیر لگانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے سبب انواع اقسام کے مہلک ہتھیاروں کے بڑے ڈپوز وجود میں آ گئے ہیں۔ عزیز سامعین، اس امید کے ساتھ کہ پروگرام خورشید ہدایت کا یہ سلسلہ وار پروگرام آپ کی توجہ کا باعث بنا ہوگا، آپ سب کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں۔